الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل. تخلیق انسانی کے بارے اللہ کریم نے فرشتوں کو مطلع فرمایا، ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، تو اس تخلیق کا مقصد اس پہلے ارشاد عالی میں ارشاد فرما دیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں. خلیفہ کیا ہوتا ہے اور نائب کسے کہتے ہیں؟ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ تخلیق انسانی کا مقصد جو اس کی تخلیق سے پہلے رب جلیل نے ارشاد فرما دیا، وہ تھا خلافت ارض، یعنی روئے زمین پر اللہ کی مرضیات کو نافذ کرنا. خلیفہ جو ہوتا ہے اس کی اپنی مرضی یا رائے یا پسند کو دخل نہیں ہوتا، اور اگر وہ اپنی پسند کو دخل دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے عہدے اپنے کام میں خیانت کر رہا ہے. یہ جو بنیادی اور پہلا مسئلہ ہے، انسان کا آخری مسئلہ بھی یہی ہے. انسانی زندگی کے سارے نتائج کا مدار اسی ایک نقطے پر ہے. کوئی بھی فرد جہاں بھی ہے، کیا وہاں وہ اپنی چوائس اپنی پسند نافذ کرنا چاہتا ہے یا اللہ کی پسند نافذ کرنا؟ پوری انسانی زندگی اسی ایک نقطے کے گرد گھومتی ہے، اسی سے لوگ قرب الہی پاتے ہیں اور اسی میں خیانت کر کے سزا کے مستحق بن جاتے ہیں. جتنے جرائم، جتنی نافرمانیاں، جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، ان کی بنیاد یہ ہے کہ انسان اپنی حیثیت بھول کر اپنی مرضی سے فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے. جب وہ فیصلے اپنی مرضی سے کرتا ہے تو اپنے منصب سے خیانت کرتا ہے، اپنے فریضے سے بددیانتی کرتا ہے، سزا کا مستحق ہوتا ہے، یا پھر عظمت الہی کو پا لیتا ہے صدقے دل سے خلوص سے، اور اس کے احکام کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کا قرب پا جاتا ہے، زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے، اخروی کامیابی کا مدار دنیاوی زندگی کی کامیابی پر. اور زندگی کی کامیابی دولت سمیٹنا نہیں ہے، زندگی کی کامیابی قرب الہی کو پانا ہے. دیانتداری سے اپنا فرض منصبی ادا کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سریرائے خلافت ہوئے، تو انہیں خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا. جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا اور سریرائے خلافت سیدنا فاروق اعظم ہوئے، تو جب انہیں خلیفہ رسول کہا گیا تو انہوں نے منع کر دیا. کہا نہیں، خلافت بہت بڑا منصب ہے، اور خلیفہ وہ ہو سکتا ہے جو اس ذات میں فنا کام رکھتا ہے. مجھے خلیفہ نہ کہا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح آسمان پر ستارے ہیں اس طرح عمر کی نیکیاں ہیں. آپ کا شجاع بہادر جاں فروش، اور سب سے بڑی فضیلت آپ کی یہ ہے کہ آپ مراد رسول تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا تھا. آپ نے دعا فرمائی تھی کہ ابو جعل یا عمر میں سے ایک مجھے دے دے یا اللہ. اللہ نے، اللہ کا انتخاب تھا، سیدنا فاروق اعظم حضور کو عطا کر دیے گئے. خیال میں کوئی دوسرا بندہ اس میں آپ کا شریک نہیں ہے. اس منصب جلیلہ اور اس عظیم، ان عظیم اوصاف کا مالک، پھر جس نے احکام شریعت کی تشریح اور تنفیذ کا وہ کام کیا کہ آج تک دنیا کی کوئی حکومت اس میں تبدیلی نہیں لا سکی، سوائے اس کے کہ کمیونسٹوں نے جو نظام سیدنا فاروق اعظم نے بنایا تھا معاشیات کا، سیاسیات کا، کارل مارکس کے کہنے پر کمیونسٹوں نے اس میں تبدیلی رائج کرنے کی کوشش کی. لیکن عجیب بات ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں رکھنے کے باوجود وہ اسے 70-72 سال چلا نہیں سکے. جو 14 صدیوں سے چل رہا ہے اسے وہ 70-72 سال نہیں چلا سکے، اور فیل ہو گئے اور واپس اسی کی طرف لوٹ گئے. یہ جو نظام بنایا گیا زمین کی پیمائش اور اس پہ پھر تحصیلیں ضلعے اور اس پہ مزروع زمینوں کا حساب الگ، غیر مزروع کا الگ، ملکیت کا تصور اور وراثت کا تصور، عملاً تنفیذ اس کی، اس کے بعد سرکاری ٹیکسز کس طرح اور کس حد تک وصول کیے جائیں، جو ٹیکس وصول ہوتے ہیں ان سے عوام کو کیا فائدہ، ان پر کس طرح سے خرچ کیے جائیں، سیاسی طریقہ کار کیا ہو، انتظامی امور کیا ہوں، یہ فوج کا کردار کہاں تک ہے، سول کہاں تک جا سکتی ہے، عدالتوں کا کام کیا ہے اور سول انتظامیہ کا کیا، یہ سارا جو ایک حکومتی ڈھانچہ ہے یہ اس کی تفصیل اور تشریح اور تنفیذ کا کام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے اللہ کریم نے لیا. کیونکہ سلطنت پھیل چکی تھی بہت سے ممالک تک، اور وسیع سلطنت ہو چکی تھی، اور اس میں یہ سارے انتظام عملاً نافذ کیے گئے. اور بڑی عجیب بات ہے، یہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ لوگوں کو عقیدہ اسلام سے اختلاف ہے، لوگوں کو ہماری تاریخ سے اختلاف ہے، لوگ انہیں عادل کی بجائے اس کے خلاف کچھ کہتے ہیں، تہمتیں لگ، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کہیں بادشاہت ہے یا جمہوریت ہے یا سرمایہ دارانہ نظام ہے، سوائے کمیونسٹوں کے باقی سب نے نظام اسی کو اپنایا. یعنی طریقہ کار جو ہے حکومت کا سارا وہی، اور کمیونسٹوں نے ایک بالکل نیا نظام متعارف کرانے کی کوشش کی ہے، باوجود اس کے کہ بہت بڑا وسیع ملک ہے چین کا، وہ کمیونسٹ سلطنت کے، اور روس بہت بڑا ملک تھا اور بہت طاقتور سپر پاور تھا، وہ کمیونسٹ سلطنت بنا. لیکن یہ سارے زور لگانے کے باوجود بھی پون صدی اسے نہیں چلا سکے، فیل ہو گیا. اور اس پوری طرح سے فیل ہوا کہ روس بھی واپس آ رہا ہے، چین بھی واپس آ رہا ہے اسی نظام کی طرف. اتنا بڑا عظیم انسان کہتا ہے مجھے خلیفہ رسول مت کہو، خلافت بہت مشکل کام ہے، یہ بہت عظیم کام ہے، یہ ابو بکر صدیق کو سزاوار ہے، مجھے مت کہو. اس کے لیے آپ کو کیا کہا جائے؟ فرمایا مجھے امیر المومنین کہا تھا. اور منبر میں تین سیڑھیاں تھیں، جس سیڑھی پر ابو بکر صدیق بیٹھا کرتے تھے، سیدنا فاروق اعظم نے وہ تیسری سیڑھی چھوڑ دی، دوسری پر نیچے بیٹھا کرتے، ہمیشہ منبر پر اوپر والی سیٹ چھوڑ کر نیچے بیٹھتے، کہ یہ خلیفہ رسول کا منصب ہے. خلافت کا مفہوم ہم جاننا چاہیں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے تعامل سے پتہ چلتا ہے کہ اتنا عظیم انسان جس سے اللہ کریم نے بہت بڑا کام لیا، باقاعدہ فوج نہیں ہوا کرتی تھی، اور جو ہوتی تھی بہت تھوڑی ہوتی تھی، جو گارڈ وارڈ یا یہ ہو، جب کوئی مہم آتی تو اعلان کر دیا جاتا اور لوگ اپنا اسلحہ بھی لے آتے، سواری بھی اپنی لے آتے، جن کے پاس سواری نہیں اسلحہ نہیں وہ اسلحہ لے آتے، اس طرح سے پیادہ سوار فوج ترتیب پا جاتی. پہلی ہستی ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے باقاعدہ فوج ترتیب دی، فوج کے لیے الگ چھاونیوں کا تصور دیا کہ فوجیوں کو شہریوں سے میل جول نہیں رکھنا چاہیے، اور انہیں پوری توجہ اپنی فوجی تربیت پر رکھنا چاہیے، لہذا شہری آبادی سے الگ دور چھاونی بنائی جائے. بلکہ کوفہ شہر بنیادی طور پر چھاونی تھی، بنائی گئی تھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور ان کی ضرورت کی چیزیں چھاونی میں میسر کی جائیں، جو بھی انہیں چاہیے چھاونی میں ایسی دکانیں بنائی جائیں جو فوجیوں کی ضروریات پوری کریں، انہیں شہر میں عام آدمیوں سے بازار میں جانے کی ضرورت پیش نہ آئے، ان کی توجہ کسی بھی لمحے اپنی فوجی تربیت سے ہٹنی نہیں چاہیے. تب سے اب تک وہی تصور چلا آ رہا ہے کہ فوج کو الگ تھلگ چھاونیوں میں اور اپنی دن رات اپنی تربیت پہ، جسمانی صحت پہ اور ہتھیاروں کے استعمال پہ اور اس پہ لگا رہنا چاہیے. تو اللہ کا عظیم بندہ جس نے 10 برس کے لگ بھگ حکومت کی، فاتحین عالم کی فہرست جب پڑھتے ہیں تو بڑے بڑے لوگ ہیں اس میں، تاریخ میں جنہیں عالمی طور پر فاتح مانا گیا ہے. اور جب یہ وہ تجزیہ کرتے ہیں مورخ تو ایک فہرست بنی ہے، اس نے 50,000 مربع میل علاقہ فتح کیا، اس نے 1,00,000 مربع میل، سب سے زیادہ فاتحین عالم میں سے، مجھے اب نام یاد نہیں کس کا نام ہے اس میں، لیکن مجھے علاقہ یاد ہے کہ 1.5 لاکھ مربع میل علاقہ اس نے فتح کیا. یہ آخری نام ہے فاتحین عالم کی فہرست میں. اور پھر بہت دور جا کر سیدنا فاروق اعظم کا اس میں گرامی آتا ہے کہ یہ ایک ایسا فاتح ہے جس کے 10 سالہ عہد میں 26,00,000 مربع میل علاقہ فتح، یعنی 1.5 سے 26 لاکھ کے درمیان کسی کا نام نہیں. اور جن میں 35,00,000 ایسے 35,000 ایسے شہر تھے جو بین الاقوامی تھے، بڑے بڑے قلعے اس میں اور بڑے بڑے فوجی مراکز تھے. پھر صرف فتح نہیں کیا، پھر اس کے ساتھ ایک اور عجب تاریخ ملتی ہے کہ فاتحین عالم نے علاقے فتح تو کیے لیکن مخلوق کو تحتیز کر دیا، کشتوں کے کشتے لگا دیے، مکان جلا دیے، آبادیاں راہ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیں، حتیٰ کہ فاتحین نے جنگلی جانوروں تک کو معاف نہ کیا اور چشموں اور کنوؤں میں زہر پھینک دی اور تیروں اور نیزوں سے جانوروں کو مارا، یعنی جہاں سے گزرے بربادیوں کے نشان ثبت کرتے گئے، اور جس نے 26,00,000 مربع میل علاقہ فتح کیا اس نے چپے چپے کو سرزد و شاداب کر دیا، کسی بوڑھے کی کراہت، کسی خاتون کی چیخ، کسی بیوہ کا آنسو اور کسی بچے کی ہائے سنائی نہیں رہی. ایسا انتظام فرمایا کہ مومن تو مومن، کافر بھی خوشحال اور مطمئن ہو گئے، اور پہلی دفعہ اسلام کے زیر سایہ غیر مسلم کو بھی انصاف نصیب ہوا. اب یہ ہستی کہتی ہے مجھے خلیفہ نہ کہو، خلیفہ کہنے سے ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں، مجھے مسلمانوں کا امیر کہو، امیر المومنین کہو. اور تب سے پھر امیر المومنین کا لفظ رائج ہوا. اللہ کریم فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہر انسان اس خلافت ارضی میں شریک ہے. اب خلافت کا حق وہ کیسے ادا کرتا ہے؟ بنیادی طور پر اس کی اپنی پسند و ناپسند ختم ہو جائے. بنیادی طور پر آگے کام تب کر سکتا ہے جب اس کی اپنی پسند یا ناپسند نہ رہے. یہ کام کروں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا، یہ کام کروں گا تو میرا کیا جائے گا، اس سے رہے گا تو پھر خلافت نہیں. صرف ایک بات پہ نظر ہو کہ مجھے کرنا کیا ہے، اس میں جان جائے گی یا اس میں آرام آئے گا یا دکھ آئے گا، اس میں تکلیف ہوگی یا سہولت ہوگی، اس میں ناموری ہوگی یا بےزتی ہوگی، جو ہوگا ہوگا، اس سے غرض نہ رکھے، پوری دیانت سے متوجہ اس طرف ہو کہ میرے لیے حکم کیا ہے. اور جنہوں نے اس کا حق ادا کر دیا تاریخی اعتبار سے، اغیار اور غیر مسلم بھی جس کے قائل ہیں وہ خود لرزاں ترساں ہیں کہ مجھے خلیفہ نہ کہو. اس لیے بہت عظیم منصب ہے، رسول اللہ کا خلیفہ ہونا یہ میرے بس کا کام نہیں ہے. یہ ابو بکر صدیق کو زیر دیتا ہے مجھے مسلمانوں کا امیر کہو. اسی نسبت سے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے ابو بکر صدیق، اس کا مطلب ہے وہ امین تھے علوم نبوت کے بھی، وہ امین تھے فیوضات نبوت کے بھی. اسی سرچشمہ حیات سے علوم نبوت بھی پھیلے، اسی سرچشمہ حیات سے فیوضات و برکات نبوت بھی پھیلی. اگلے روز بھی اس پہ بات نسبت کے اعتبار سے ہوئی تھی. اور جب غیر مسلم مورخین بحث کرتے ہیں تو وہ یہاں آ کر رک جاتے ہیں کہ جتنی بڑی ہستی دنیا سے اٹھتی ہے وہاں اتنا بڑا خلا پیدا ہوتا ہے. اب جہاں خلا پیدا ہوتا ہے تو فضا میں خلا نہیں رہتا، مختلف چیزیں اسے پر کرنے کے لیے مختلف گیسز، مختلف ہوائیں دوڑتی ہیں. اس خلا کو گرد و غبار سے بچا کر صاف ستھرا رکھ کے پر کر لینا یا اتنا آسان نہیں ہوتا. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم عالم سے پردہ فرمایا تو ایک طوفان جھوٹے مدعیان نبوت کا ایسا اٹھا کہ اس میں دو تو عورتیں بھی تھیں نبوت کا دعویٰ کرنے والی، اور غالباً 7 بڑے بڑے مدعیان نبوت کذاب جو تھے ان دو عورتوں سمیت یہ 7 عہد صدیقی میں اپنے انجام کو پہنچے، جن میں مسلمہ ایک اکیلا ایسا تھا جس کے پاس 40,000 جنگجو سپاہی تھے. یہ وہ طوفان تھے جو اس خلا کے اندر بگولے اٹھے. آدھے لوگوں نے کہا جی عہد رسالت میں ہم زکوٰۃ دیتے تھے, اب ہم اپنی زکوٰۃ خود کریں گے, مرکز کو نہیں دیں گے. دیں نہ دیں مرکز کا حصہ کیا. کچھ لوگوں نے کہا جی دو نمازیں معاف کرتے ہیں تین پڑھا کر. یہ نئے نئے نبی پیدا ہو گئے, نئی نئی باتیں آ گئیں, اور مسلمانوں کی حالت زار یہ تھی کہ انہیں دو عالم تاریخ نظر آ رہے تھے, حضور کا وصال ہو چکا تھا. جو اسلامی سرحدات پر بڑی بڑی ریاستیں تھیں دنیا کی سپر پار اس زمانے کی, انہوں نے اپنی فوجیں بارڈر پہ لگا دیں کہ اس ریاست کو ختم کیا جائے. اب روم کے مقابلے میں ایک لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا تھا, جسے رخصت ہونے سے پہلے حضور کا وصال ہو گیا, لیکن لوگ مقرر تھے, امیر لشکر مقرر تھے. سیدنا فاروق اعظم, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ لشکر اپنے کام پہ جائے گا جو حضور نے متعین فرمایا, جو کچھ حضور نے ارادہ فرمایا اسے کوئی نہیں روک سکتا. اب وہ لشکر روانہ ہو گیا, فرمایا مسلمہ قذاب پہ فوج کشی کی جائے. منکرین نے زکات کا مسئلہ پیش آیا, فرمایا ان کے ساتھ تلوار کے ساتھ فیصلہ ہوگا. سیدنا فاروق اعظم, جس عظیم ہستی کی بات میں کہہ رہا ہوں, وہ تک چیخ اٹھے, انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں, کہاں کہاں لڑیں گے؟ سپاہ آپ نے روما کی طرف بھیج دی, جو بچے ان کو مسلمہ کی طرف بھیجے. مسلمہ کے ساتھ 40,000 جنگجو سپاہی ہیں, اور پتھریلا اور پہاڑی علاقہ, اور بڑے جفاکش لوگ ہیں, اور وہ لڑنا جانتے ہیں. پیچھے بچتے ہی کوئی نہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں منکرین زکات پر بھی فوج کشی ہوگی. فوج کہاں سے آئے گی, لڑے گا کون؟ یہاں تو شہر خالی ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ فکر ہو کہ میں ایک اکیلا مدینہ منورہ میں رہ جاؤں گا اور مجھے جنگل کے بھیڑیے آ کر کھا جائیں گے, تب بھی یہ ساری فوجیں جائیں گی, ان میں 10-10 سپاہی ہوں, اور یہ جہاد بھی کریں گی اور یہ لڑیں گی. یہ ذمہ داری میری ہے, فتح دے گا یہ اس کی ذمہ داری ہے, میری نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے, جو کچھ حضور نے فرما دیا اس میں کوئی ایک نقطہ بڑھائے گا یا ایک نقطہ کم کرے گا تو اپنے سر پہ میری تلوار پائے گا. اس معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. اور یہ تھی, یہ ہوتا ہے حق خلافت. اور کافر مورخ بھی لکھتے ہیں کہ بہت عظیم انسان تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پھر امت کو سنبھال لیا, اور اس طرح کے جتنے طوفان اٹھے انہیں برداشت کیا. یہ ہمیشہ ہوتا ہے, اسے آپ دینی تحریکوں میں لیں یا سیاسی تحریکوں میں لیں. آپ کے پاس سیاسی لیڈر, سیاسی قیادت پاکستان بنانے والی محمد علی جناح تھے. محمد علی جناح کی وفات کے بعد آج تک 60 برسوں میں آپ نہیں سنبھل سکے. ہر کال آزما اس ملک کی حکومت کرتا ہے. آج تک متفقہ حکومت عوام کی نہیں بن سکی اور نہیں چل سکی. یہ وہ اثرات ہوتے ہیں کہ جہاں سے کوئی بڑا آدمی اٹھتا ہے تو وہاں جو خلا پیدا ہوتا ہے اس میں کیسی کیسی طاقتیں ڈر آتی ہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ تو خلافت یہ ہے کہ ان سارے طوفانوں کا مقابلہ کر کے اس مقصد کو زندہ رکھا جائے جس کی خلافت نصیب ہوئی. اتنا آسان کام نہیں ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانہ خانہ جنگی کی نظر ہوا تو کسی نے, اس عہد کے بندے نے آپ پر سوال کر دیا. وہ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ اب معترضین بھی پیدا ہونے لگتے تھے, سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو ظلم شہید کرنے والے بھی پیدا ہو گئے تھے, طرح طرح کے لوگ تھے. کسی نے یہ سوال کر دیا کہ پہلے خلفاء کا زمانہ تو بہت مزے سے گزرا, اور اسلام بھی پھیلتا رہا اور اسلامی سلطنت بھی پھیلتی رہی, اور آپ کی باری آئی تو ریاست کا پھیلنا تو محدود ہو گیا, فوجیں بامعاز پر کیا لڑے, خانہ جنگی شروع ہو گئی. تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے جو تھے خلفاء انہوں نے حکومت مجھ جیسے لوگوں پر کی, اور جب میری آئی تو مجھے تم جیسے لوگوں پر حکومت کرنا پڑ رہی ہے, جب میری باری آئی تو مجھے تم جیسے لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا پڑ رہا, یہ فرق ہے. تو بہرحال انسان کی بنیاد جو تھی وہ تھی خلافت الہی. اگر خلافت رسالت پناہی اتنا عظیم ذمہ داری ہے کہ فاروق اعظم جیسی ہستی کہتی ہے مجھے خلیفہ رسول نہ کہو, بہت بڑی ذمہ داری, مجھے امیر المومنین کہو, تو میں اور آپ ہم اللہ کے خلیفے ہیں, خلافت ارضی کے امین ہیں. اب دیکھ لیجئے کہ حق خلافت کتنا ادا ہوگا. ہمارا یہ سالانہ اجتماع جو تھا, حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی بنیاد رکھی, اور یہ 50 کی دہائی کے آخر میں اس کی بنیاد رکھی گئی, غالباً 8-10-15 آدمیوں سے یہ شروع ہوا. اور مجھے یہ سعادت نصیب ہے کہ پہلا اجتماع بھی بحمد اللہ میرے ڈیرے پر اللہ نے میرے گھر پہ منعقد فرمایا, اور اللہ کا احسان ہے کہ ابھی تک یہ میرے ساتھ چل رہا ہے. لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا, یا غالباً پہلا 10 یا 15 دنوں کا رکھا گیا تھا اور اس میں 10-15 لوگ بھی آئے تھے. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ سارا سال نہ تو افراد فارغ ہوتے ہیں, احباب فارغ ہوتے ہیں, نہ حضرت فارغ ہوا کرتے تھے. حضرت بھی سفر میں رہتے تھے, احباب کی بھی ضروریات ہوتی ہیں. تو طے یہ ہوا کہ سال میں کچھ دن ایسے نکالے جائیں جن میں حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بھی پابند ہو کر ایک جگہ رہیں, تاکہ ہر آنے والے کو صحبت نصیب ہو, ذکر نصیب ہو, توجہ نصیب ہو, اور سال میں کچھ دن ساتھی بھی اپنے سال بھر کے پروگراموں میں گنجائش رکھیں. جب شروع سال میں پتہ ہو کہ فلاں وقت اجتماع ہوگا تو اس وقت کو فارغ کر لیں, مصروفیات کو آگے پیچھے کر لیں, اور ان دنوں میں ساتھی بھی آ جائیں, اور پھر ایک سال کے لیے نئے عزم سے, نئے ارادے سے علمی استفادہ بھی ہو, فقہی باتیں بھی ہو جائیں, ذکر بھی ہو, توجہ بھی ہو, اور پھر نئے جذبے سے میدان عمل میں کام کا آغاز کیا جائے. اب یہ چلتا رہا اور اسی نیت پہ چلتا رہا, بالآخر کام جب شروع ہوتے ہیں تو وہ مقصد کے لیے ہوتے ہیں, اور وقت گزرنے کے ساتھ ان میں ایک بات آ جاتی ہے کہ وہ ایک رسم رہ جاتے ہیں, اور لوگ وہ رسم پوری کرتے ہیں, رسم نبھاتے ہیں. اب ہمارے جو دینی اجتماعات ہیں جہاں بھی ہیں, اب تبلیغی اجتماع ہوتے ہیں, وہ 3 دن کا اجتماع رکھ لیتے ہیں, تو اس میں بھی اکثر لوگ تیسرے دن جاتے ہیں کہ دعا میں شامل ہو جائیں. یعنی ایک رسم ہو گئی, وہ 3 دن انہوں نے رکھے تبلیغی والوں نے کہ 3 دن تربیت کریں گے, سکھائیں گے, پڑھائیں گے, لیکن یار لوگوں نے آخری دن بھی وہ نماز چنی کہ جس کے بعد آخری دعا ہوگی اس میں شامل ہو جائیں گے, دعا میں شامل ہو جائیں گے. جو مقصد تھا وہ پس منظر چلا گیا, اور سامنے ایک رسم دعا آ گئی. دعا بہت اچھی بات ہے, لیکن عمل میں اور دعا میں بڑا فاصلہ ہے, تربیت میں اور دعا میں بڑا فاصلہ ہے. دعا تو کہیں بھی کی جا سکتی ہے اور جمع ہو کر بھی کی جا سکتی ہے. تو آخری دنوں میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ شکایت ہونے لگ گئی تھی. نصف صدی گزر گئی اجتماعات, ربع صدی گزر گئی اجتماعات کو حضرت کی زندگی میں, تو 20-25 سالوں میں وہ کیفیات کچھ اس طرح سے بن گئی تھی کہ لوگ آدمی لگوانے آتے تھے, بس 40 دن کا اجتماع ہے تو ایک دن آئے ملے بیٹھے اور چلے گئے, ہو گیا اجتماع. تو حضرت کو یہ شکایت ہو گئی تھی کہ یہ سب کہتے ہیں مجھے کام ہے میں جا رہا ہوں, مجھے ان سب نے مجھے نکما سمجھ رکھا ہے کہ میں 40 دن بیٹھ رہا ہوں میں نکما ہوں, ان سب کا کاروبار ان سب کو کام ہے, یہ شکایت ہوتی تھی حضرت کو. غالباً کہیں ریکارڈڈ بھی ہوگی, لکھی بھی گئی ہوگی یہ باتیں, اس عہد کے ساتھیوں نے جنہوں نے سنی ہے وہ بھی زندہ موجود ہیں. اور اب تو ربع صدی اور گزر گئی, اب تو نصف صدی گزر گئی اجتماعات کو ہوتے, تو اب عالم یہ ہے کہ اجتماع تو 36-37 دن کا چل رہا ہے اور شروع سال میں اس کا اعلان ہو گیا تھا, لیکن آنے والے ہر اجتماع میں احباب کی روزانہ حاضری کم ہوتی جا رہی ہے. جمعہ آئے گا تو باہر کی مسجد بھی بھر جائے گی, تو وہ تو سارا سال ہوتا ہے, سارا سال جب بھی جمعہ آتا ہے تو ساتھی باہر سے بھی آ جاتے ہیں, مقامی دیہات سے بھی آ جاتے ہیں, بچے ہوتے ہیں کالج سکول کے بھی, تو مساجد تو بھر جاتی ہیں. اس میں آپ کا تو کوئی تو مال نہیں کہ ابھی جمعرات آئے گی تو مہمان آ جائیں گے, جمعہ ہوگا مسجد بھر جائے گی, ہفتہ ہوگا تو باقی 3-4 بابے بیٹھے ہوں گے جن کا گھر میں بھی کوئی کام نہیں ہے وہ یہاں بیٹھے ہوں گے, اور باقی سب لوگوں کا کام ہے وہ جا چکے ہوں. تو میں کئی دنوں سے یہ سوچ رہا تھا, آج آپ نے کوئی سوال نہیں کیا تو میں آج میں سوال کر, میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اس کو ختم نہ کر دیا جائے, کیا ضرورت ہے ایک رسم نبھانے کی, یعنی اگر لوگوں کے پاس فرصت نہیں ہے اللہ اللہ سیکھنے کی, لوگوں کے پاس ساتھیوں کے پاس وقت نہیں ہے شیخ کے پاس بیٹھنے کا رہنے کا, ساتھیوں کے پاس وقت نہیں ہے دارالعرفان میں وقت لگانے کا, تو ہم نے خواہ مخواہ یہ کیوں بنا رکھا ہے, جب تک چلتا رہا لوگوں کی دلچسپی تھی لوگ سیکھنا چاہتے تھے ٹھیک ہے, نہیں سیکھنا چاہتے تو اللہ حافظ. تو یہ میرا آج کا سوال یہ ہے کہ اگر یہ رسم ہی بن گئی ہے اور خلفاء صاحب مجاز حضرات جو پاؤں دبوانے کے لیے تو تیار ہیں, ساتھیوں سے مٹھیاں بھروانے کے لیے تو بڑے تیز ہیں, کہیں جانا ہو تو کہتے ہیں گاڑی دو لے جاؤ, اچھا کھانا بناؤ تو آ کر ذکر کرائیں گے, ان حضرات کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ان کی کارکردگی ہے, یہ لوگ ساتھ لائے, یہ حق کے خلافت ہے کہ یہ لوگ یہ صاحب مجاز حضرات جو ہیں یہ حاضری لائے ہیں سارے اجتماع کے لیے, کہاں ہیں وہ صاحب مجاز حضرات, وہ خود یہاں موجود نہیں ہوتے, کسی کو کیا لائے, کیا یہ حق کے خلافت ادا ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے اس پورے اجتماع میں حضرات کی نسبت خواتین کی تعداد زیادہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ ان میں کوئی صاحب مجاز خاتون ہے بھی نہیں, یعنی خاتون کوئی صاحب مجاز نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ احباب کی نسبت خواتین زیادہ کام کر رہی ہیں کہ ان کی حاضری زیادہ ہے, ان کی کلاسز فقہ کی بھی بھری ہوتی ہیں, ان کی تفسیر اور ترجمے کی کلاسز بھی بھری ہیں, ذکر کی کلاسز بھی بھری ہیں, اور ان میں مسجد میں بہت وسعت دی ہم نے لیکن مسجد میں جگہ نہیں ملتی, ہر ذکر میں وہ باہر بھی بیٹھی ہوتی ہیں, اور یہ ان کی تعداد کنٹینیوس چل رہی ہے پہلے دن سے. آپ کی تعداد تو کسی ہندو سے کہا تھا مسلمان نے کہ تم بہت گندے ہو, اس نے کہا تم مجھے گندا کہتے ہو, میں ہر صبح اٹھ کر سب سے پہلے غسل کرتا ہوں, اس نے کہا صبح غسل کرتے ہو پھر دن بھر کام کرتے ہو پسینہ آتا ہے محل گرد جمتی ہے پھر رات سوتے پھر دوسرے دن صبح ہوتی ہے تو نہاتے ہو گندے تو ہو, اس نے کہا تو تم کیا کہو, اس نے کہا میں فٹافٹ جمعے کے جمعے میں تو نہاتا رہتا ہوں, تو یہ آپ کی حاضری بھی فٹافٹ جمعے کے جمعے ہو گئی تو کیا فائدہ ہے تمہارا. مقصد جمعے پڑھانا تو نہیں ہے, وہ تو سارا سال پڑھایا جاتا ہے, اور سارا سال ہم الحمدللہ یہ مساجد بھری رہتی ہیں, ارد گرد سے لوگ آ جاتے ہیں, باہر سے ساتھی جمعے کے لیے آ جاتے ہیں, پنڈی سے لاہور سے ملتان سے، سرگودا سے، فیصل آباد سے، پشاور سے، پھر اکیڈمی کے بچے ہوتے ہیں، کالج کے، اسکول کے، دیہات کے لوگ ہوتے ہیں، تو جو میں کچھ مساجد بھر جاتی ہیں، تو اگر اجتماع میں بھی جمعے جمعے ہی بھرنی ہے تو جمعے ویسے بھی بھر جاتی ہے، پھر سارے تکلف کی اور اتنے باورچی رکھو اور اتنے دانے پسواؤ اور اتنے جانور منگاؤ اور اتنا دودھ ہونا چاہیے، اتنا گوشت ہونا چاہیے، اتنا غلط، اس سارے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے گھر میں دو مہمان آ جائیں تو کتنی افراتفری مچتی ہے؟ تو یہاں بھی جو سٹاف ہے، یہ جو لوگ خدمت کے مامور ہیں، جو لوگ کام کرتے ہیں، وہ بھی اپنا وقت نکالتے ہیں، اپنی محنت کرتے ہیں، اتنی ہی تکلیف کرتے ہیں، چار بندے ہوں یا چار سو بندے، انہیں اسی طرح ساری رات پکانے پہ ان کی لگ جاتی ہے کہ صبح کا ناشتہ سرو اور سارا دن پکانے پہ لگ جاتا ہے کہ شام کا کھانا بر وقت ملے، اسی طرح جانوروں کا انتظام گوشت کا کرنا پڑتا ہے، یہاں تو یہ انتظام ہوتا ہے کہ آپ کو قصاب کا گوشت بھی نہ ملے، یہاں سے اپنے جانور ذبح کر کے کھلائے جائے، کم از کم زیادہ سے زیادہ صالح پاکیزہ غذا ملے اور وقت ملے، توجہ ملے، تین چار پانچ ٹائم ذکر ملے، اور سارے تفکرات چھوڑ کر کچھ دن ذکر پہ، تو آپ کے پاس فرصت ہی نہیں ہے، تو پھر سارے تکلف کی کیا ضرورت؟ تو میرا آج کا سوال یہ ہے کہ کیوں نہ اسے ختم کر دیا جائے؟ میں تو سارا سال یہاں ہوتا ہوں، کوئی جمعے کے جمعے آئے، کوئی مہینے کے مہینے آئے، کوئی سال میں دو دفعہ آئے، ایک دفعہ آئے تو آتا رہے. اجتماع کا مقصد تو یہ تھا. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمیں بھی مزدوری کر کے روٹی کھانا ہے، رزق معروف طریقے سے حاصل کرنا ہے، کاشتکاری کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، کام کرنا ہے روزی کمانے کے لیے. نکمے نہیں ہیں کہ بیٹھے رہے ہیں اور آپ چندہ دے جائیں ہم کھا لیں، اس طرح گزارا نہیں. تو ہمارے بھی سارے کام محدود ہو جائیں، یہاں بیٹھ کر ٹیلی فون پہ کر رہے ہیں کہ کون سے کھیت میں ہل چلا، ٹریکٹر کہاں ہے، ملازم کہاں ہے، کہاں کیا کیا، کہاں کیا کرنا ہے، کہاں کون سی بجائی کرنی ہے، کون سی رہ گئی، کون سی ہوگی، جانور کتنے کہاں ہیں، ان کی دیکھ بھال کیا ہو رہی ہے، آج بیمار ہیں، آج صحت مند ہیں، آج دوائی بھیجنی ہے، آج ڈاکٹر چاہیے. یہ ساری باتیں اثر سے مغرب تک وہ ٹیلی فون پہ ہم کرتے ہیں، جانا آنا نہیں ہوتا کہ یہاں سے گھر حاضر نہ ہوں. یہ سارے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہ ہم اپنے کھیتوں پہ جائیں، اپنا کام کریں، رات کو لوٹیں، کوئی آیا ہو تو اسے سہری ذکر کرا دیں گے کہ صرف ایک بندے پہ پابندی ہے کہ اسے پابند کر کے چالیس دن کے لیے بٹھا دوں. میں یہ چالیس دن سارا سال میں گھر صرف ناشتہ کرنے اور شام کا کھانا کھانے جاتا ہوں، پھر واپس آ کر رات کا ذکر اور پھر ای میل وغیرہ، رات بارہ بج جاتے ہیں، سیری پھر ذکر کرنا ہوتا ہے، رات کو گھر نہیں جاتا، لیکن صبح اٹھ کر اللہ صبح پھر ناشتے کے لیے گھر چلا جاتا ہوں، پندرہ بیس منٹ بچوں کے پاس، زیادہ زیادہ آدھا گھنٹہ بیٹھے ناشتے. ان دنوں میں نہ ناشتے کے لیے جا سکتا ہوں، نہ شام کو جاتا ہوں. ان دنوں میں چوبیس گھنٹے یہاں ہوں، اور مجھے آج جتنے دن اجتماع کو گزرے ہیں، مجھے اتنے دن گزرے ہیں کہ میں گھر تک نہیں جا سکا، حالانکہ دو کلو میٹر کا فاصلہ ہے. تو یہ قید صرف مجھے پر ہے، باقی سب لوگوں کے گھر میں کام ہیں، حالانکہ پتہ ہوتا ہے سب کو شروع سال میں تعین کر دی جاتی ہے. تو اگر یہ اس کے لیے آپ لوگوں کے پاس فرصت نہیں ہے، صاحب مجاز حضرات کی کارکردگی تو نظر آ رہی ہے کہ بڑی محنت کی خلفاء نے، کہ کوئی بندہ ہی نہیں ہے مسجد میں، یہ محنت ہی کا ثمر ہے، تو کیا خلافت ہے، کیا صاحب مجازیت ہے، کیا معتبری بنانی ہے؟ صرف وہی مسئلہ کہ اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا، انسان خود آ کر یہاں چودھری بن کے بیٹھ کے آپ جائے گا تو بھوک لے گا. مشائف نے خلافت بنائی، اب اس کا جو حق ہم ادا کر رہے ہیں. میں نے تو حضرت سے عرض کی تھی کہ حضرت میں تو آپ کے پاس اپنی اصلاح کے لیے آیا تھا، آپ کی شفقت کہ آپ نے پچیس برس رفاقت بخشی، اب اس میں کچھ میں نے سیکھا یا نہیں سیکھا، میری اصلاح ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ اللہ کی مرضی، آپ نے اپنی شفقت مہربانی تربیت کا حق ادا کر. اب یہ خلافت کسی اور کو دیجئے, میں جس طرح آپ کی خدمت کرتا ہوں, میں ممبر پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں بالکل یہی بات, الفاظ بدل سکتے ہیں مفہوم نہیں, کہ جسے بھی آپ نامزد کریں گے میں اس کی اسی طرح خدمت کرتا رہوں گا جس طرح آپ کی کرتا رہا. اور یہ پیری فقیری میرے بس کی بات نہیں ہے, نہ میرا باپ پیر نہ دادا پیر, نہ ہمیں اس کے طریقے آتے ہیں, نہ لوگوں سے ملنے کا ڈھنگ آتا ہے. تو یہ آپ ذمہ داری مجھے نہ دیجئے, کسی اور کے گلے گئے. اب یہ اللہ کی مرضی, مشائخ کی مرضی, حضرت کی مرضی. حضرت نے فرمایا میں مشائخ کے روبرو, لنگر مخدوم کی تقریر ابھی پڑھی ہے کہ میں مشائخ کے روبرو مشائخ کی مرضی اور اپنی پسند سے سارا بوجھ تمہارے گلے میں ڈالوں. جن دو کو اجازت دی انہیں بھی یہ قید لگائی حضرت نے, کیسے تبھی پڑی ہے کہ تم خلاف رسول میں بیعت نہیں کرا سکتے, تربیت کر سکتے ہو, بیعت کرانے کے لیے تمہیں اسی شخص کے پاس جانا ہوگا. اب یہ مجبوری ہے کہ میں اگر کوتاہی کروں تو میں مارا جاؤں گا, ذمہ داری جو گلے آ گئی اسے نبھانا یہ میری مجبوری ہے. یہ آپ پر احسان نہیں ہے, کسی اور پر احسان نہیں ہے, یہ مجبوری ہے, میری ذمہ داری ہے. اللہ مجھے توفیق دے اور میں اسے نبھاتا رہوں. لیکن یہ تو کوئی اجتماع کے لیے ضرورت نہیں, میں سارا سال یہی ہوتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس اجتماع میں آنے کی فرصت نہیں ہوتی, یہ آپ لوگوں نے اسے رسم سمجھ لیا ہے کہ بھئی جب آخری دن آئیں گے تو ہم بھی شریک ہو جائیں گے اور آخری ہفتے میں چلے جائیں گے, پھر کچھ لوگ ہیں وہ آخری جمعے کو آئیں گے, کچھ لوگ ہیں جو جمعے کی بھی بات دعا کے لیے پہنچیں گے کہ ہم بھی دعا میں شریک ہو جائیں گے. تو یہ رسم بن گئی نا, وہ جو ایک کام تھا جو مقصد تھا وہ نہ رہا, ایک رسم بن گئی جی ہم بھی گئے دعا میں شریک ہو گئے. تو اگر اسے بطور رسم ہی لینا ہے تو پھر یہ سارا بوجھ ان چند بزرگوں پر. اب زمانہ ایسا آ گیا کہ بابوں سے تو ویسے بھی گھر والے تنگ ہوتے ہیں نا, گھر میں کھنگارتے ہیں اور پکے چلاتے ہیں اور بلب توڑتے ہیں, تو کہتے ہیں مسجد میں جا کر پکا لگا لو سو جاؤ. گاؤں میں ویسے بھی بابوں کو گھروں سے بھگا کر مساجد میں بھیج دیتے ہیں کہ بل مسجد کا آتا ہے, جاؤ پانی مسجد کے وہاں نہا کے پنکھا لگا کے گرمیاں سو جاؤ. اگر انہیں بزرگوں کو آپ نے یہاں دھکا دینا ہے تو یہ تو مساجد آپ کے گاؤں میں بھی ہیں, بابوں سے جان لو وہاں بھی چھڑائی جا سکتی ہے, سب کو اتنی تکلیف کیوں کرتے ہو یہاں بھیجنے. تو سوچئے, اور جو حضرات مجازین ہیں اولیت ان کو ہے اور پھر احباب کو, میرے سوال کا جواب بھی سوچ رکھیے پھر مجھے پہنچا دیجئے گا کہ کیا یہ شور شرابہ ختم کر دیا جائے. ویسے جو چل رہا ہے سارا سال چلتا رہے اور خام خواہ کا یہ اجتماع کا تکلف نکال دیں, جب کسی نے آنا جانا نہیں تو اس کی کیا ضرورت ہے. حکومت کی سیکورٹیز ہیں اور خفیہ ایجنسیاں تو انہیں الگ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ نام تو اجتماع ہے, وہ الگ دھکے کھاتے پھرتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے لوگ آگے وہاں کیا ہو گیا, کیا پڑھا رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا غضب اٹھانے والے ہیں یہ. اور اخراجات بھی ویسے, ملازموں کے تکلف بھی ویسا, اور ہماری ذمہ داریاں بھی ویسی, اور آنے والے جو ہیں وہ تو ان بزرگوں کو عدل فرماتے تھے کہ جب بابا بوڑھا ہو جائے اس کی نظر نہ رہے کہتے ہیں جب وہ مسجد میں جا کر آرام کرو. پھر اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے, اسے وہ کوزے بھی ملتے تو نہیں, وہ لاٹھی سے تلاش کرتا ہے, کسی کا گلا توڑتا ہے, کسی کی سنت توڑتا ہے, ٹوٹتے زیادہ ہیں, پکڑتا کم کو ہے کہ لاٹھی سے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, مٹی کے کوزے ہوتے ہیں, وہ ٹھک ٹھک مارتا ہے, وہ گرتے ہیں نیچے, کسی کی سنت ٹوٹ گئی, کسی کا گلا ٹوٹ, تین توڑے اور ایک بابے کے قابو آیا. اگر انہیں بزرگوں کو آپ نے یہاں بھیجنا ہے اور ہم نے روزانہ یہی کام کرنا ہے کہ وہ غسل خانے صاف کرو, وہاں بابے نہیں جا سکتے, یہ صاف کرو بابوں کے لیے, یہ اجتماع کا بڑا عظیم کام ہے. ہماری مصیبت اب یہ ہے کہ دور والے غسل خانوں کی بجائے نزدیک والوں کو وہ عیسائی وغیرہ لا کر صاف کرو کہ بابے دور نہیں جا سکتے, بڑی اجتماع کا مقصد ہو گیا. تو کیا ضرورت ہے سارے تکلف. تو آج اس کا جواب سوچ سمجھ کر دیجئے گا. سوال تو میں نہیں کرتی, آپ دیکھیں جواب آپ کے ذمہ ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.